الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم صدق الله العظيم. میرے قابل احترام بزرگوں اور محترم خواتین، سب کو معلوم ہے کہ محرم کا مہینہ شروع ہو چکا ہے. آج 12 تاریخ ہے. اس مہینے کے متعلق دو باتیں بیان کرنی ہیں. ایک یہ کہ محرم کا مہینہ محترم مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے. جب سے اللہ جل شانہ نے اس دنیا کو پیدا فرمایا ہے، اسی وقت سے اللہ جل شانہ نے سال کے 12 مہینے بھی مقرر فرمائے ہیں. اور ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے محترم مہینے کہلاتے ہیں. جن میں سے تین مسلسل ہیں اور ایک مہینہ الگ ہے. جو 3 مہینے مسلسل ہیں وہ یہ ہیں: ذوالقعدہ جو شوال کے بعد آتا ہے، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم. یہ 3 تو لگاتار ہیں اور محترم مہینے ہیں. 4th مہینہ رجب کا مہینہ ہے. یہ 4 مہینے محترم مہینے ہیں اور یہ تمام شریعتوں کے اندر محترم ہیں. 124,000 پیغمبر دنیا میں تشریف لائے، ان سب کے دین میں اور ان سب کی شریعت میں یہ محترم مہینے کہلاتے ہیں. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں بھی یہ محترم ہے. بس اتنا فرق ہے کہ حضور کی شریعت سے پہلے جتنی شریعتیں ہیں ان میں ان مہینوں کے اندر لڑائی بھی ممنوع تھی، جہاد بھی ممنوع تھا. یہ جہاد کا حکم حضور کی شریعت میں منسوخ ہو گیا، آپ کی شریعت میں ان چار مہینوں کے اندر جہاد کرنا اور کافروں سے لڑنا جائز ہے. لیکن ان کا محترم ہونا جس طرح پچھلی شریعتوں میں تھا، حضور کی شریعت میں بھی باقی ہے. اور محترم ہونے کا مطلب یہ ہے، محترم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ان مہینوں میں زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی چاہیے، اطاعت کرنی چاہیے، ذکر کرنا چاہیے، تلاوت کرنی چاہیے، دعائیں مانگنی چاہیے، اور گناہوں سے بچنے کا خصوصی اہتمام کرنا چاہیے. یہ ان مہینوں کا احترام ہے. جو شخص ان مہینوں کا احترام کرے گا اور ادب کرے گا اور ان مہینوں میں زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف توجہ دے گا، گناہوں سے بچنے کا خاص اہتمام کرے گا، تو اللہ تعالیٰ ان چار مہینوں میں اس کا اہتمام کرنے کی برکت سے باقی آٹھ مہینوں میں بھی اس کو اور زیادہ نیک کاموں کی توفیق عطا فرمائیں گے اور گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائیں گے. اس طرح گویا اس کا پورا سال اللہ تعالیٰ کی عبادت میں، اس کی اطاعت میں، فرما برداری میں گزرے گا، گناہوں سے بچنے میں گزرے گا. اور یہی ہماری زندگی کا مقصد ہے. اللہ پاک فرماتے ہیں قرآن شریف میں، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، ہم نے انسان کو اور جنات کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، ہم نے انسان اور جنات کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. ما اريد منهم من رزق، نہ تو ہم ان سے رزق چاہتے، ما اريد ان يطعمون، نہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ کھلائیں. یعنی روزی تو ہم پہنچانے والے ہیں، کھانا تو ہم کھلانے والے ہیں، کپڑے تو ہم پہنانے والے ہیں، ہمیں انسانوں سے اس کی کوئی غرض نہیں ہے. انسان سے ہماری غرض ایک ہی ہے کہ وہ ہماری اطاعت کریں، ہماری عبادت کریں، ہمارے احکام بجا لائیں، نافرمانی سے بچیں. تو ان چار مہینوں کا احترام کرنے والا باقی آٹھ مہینوں میں بھی انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ کی عبادت کے زیادہ نزدیک ہو جائے گا. اور جو زندگی کا مقصد ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت، اس کی اطاعت، اس میں انشاءاللہ وہ کامیاب ہو جائے گا. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں بھی اور پچھلی تمام آسمانی شریعتوں میں بھی محرم کا مہینہ بھی محترم مہینہ ہے. لیکن کچھ عرصے سے ہمارے ماحول اور معاشرے میں روافض اور شیعوں کے اثر سے، اعوذ باللہ، اس محترم مہینے کو منحوس مہینہ سمجھا جاتا ہے. اور اس کی وجہ یہ کہ اس میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ بے دردی کے ساتھ شہید کیے گئے. شہید ہونا کوئی عیب کی بات تھوڑی ہے، شہید ہونا کوئی عیب کی بات نہیں ہے، کوئی محرومی کی بات نہیں ہے، بڑے اعزاز کی بات ہے، بڑے احترام کی بات ہے، بڑی فضیلت کی چیز ہے، بڑے اجر و ثواب کا کام ہے. شریعت کے اندر مقام شہادت مطلوب ہے, اس کی وجہ سے نہ کسی دن میں, نہ کسی گھڑی میں, نہ کسی مہینے میں کوئی نحوست نہیں آتی. تو اول تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی وجہ سے خدا نخواستہ اس کو منحوس سمجھنا غلط, اور پھر اس غلط بات کی وجہ سے سنیوں کو اللہ بچائے اللہ بچائے محترم مہینے کو منحوس سمجھنا اور غلط. اس لیے غلط در غلط ہے. اب تو پھر بھی کچھ شادی بیاہ اس مہینے میں ہونے لگے, کیونکہ تقریباً ہر سال ہی یہ مضمون بیان کیا جاتا ہے, اور بیان کرنے کا مقصد بھی یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کی اصلاح ہو جائے, اور خدا نہ خواستہ لوگوں کے ذہنوں میں اگر اس مہینے کا خود منحوس ہونا بیٹھ گیا ہے تو یہ نکل جائے. اور حقیقت میں جو یہ محترم مہینہ ہے, قابل قدر مہینہ ہے, اس کا محترم و قابل قدر ہونا جم جائے, اور اس مبارک مہینے کی جو سابقہ صورتحال ہے وہ بحال ہو جائے. جیسا کہ حضور کی شریعت میں اور جس طرح پچھلی تمام شریعتوں میں یہ قابل قدر مہینہ ہے, قابل احترام مہینہ ہے, اب بھی ایسے ہی سمجھا جائے. اور جس طرح ربیع الاول کے مہینے میں اور بقرعید کے مہینے میں لوگ آرام سے شادی بیاہ کرتے, اس میں بھی کرنے لگے, اور کچھ کچھ کرنے لگے, لیکن اب بھی ڈرتے ڈرتے بعض لوگ کرتے ہیں کہ بھئی یہ تو محرم کا مہینہ ہے. اچھا, لوگ اپنی طرف سے محرم کو حرام کے معنی میں لیتے ہیں, تو یہ محرم کا مہینہ کیا ہے, یہ تو حرام ہے, یہ معنی بھی غلط. اس لیے غلط کہ عربی میں محرم کے معنی حرام کے نہیں ہیں, محرم کے معنی محترم کے ہیں. محرم کو قابل احترام مہینہ کہتے ہیں, یہ اس کے مفہوم بھی اس کا یہ ہے کہ یہ قابل احترام مہینہ ہے. یہ تو معنی بھی اپنی طرف سے گھڑ لی, وہ معنی بھی غلط گھڑ لیے, تو غلط طرح غلط ہو رہا ہے. تو اب کچھ شادیاں ہونے لگی ہیں, ورنہ تو جناب اس مہینے میں نہ شادی, نہ منگنی, نہ عقیقہ, نہ کوئی ہو تقریب. بس یہ سمجھتے تھے کہ بھائی محرم آ گیا تو بس اب سب چیزیں حرام. اسی طرح یہ جو پہلا مہینہ ہے محترم, اس میں بھی شادی بیاہ نہیں ہوتی. وہ ذو القعدہ, جاہلوں نے ذو القعدہ کا نام رکھا خالی کا مہینہ, یعنی خیر سے خالی. شوال میں شادی, رمضان میں شادی بیاہ نہیں کریں گے, رمضان میں شادی بیاہ نہیں کریں گے, اس لیے کہ رمضان شریف میں تو روزہ ہوتا ہے, رات کو تراوی ہوتی ہے, کیا کریں. اس لیے عام طور پر رمضان میں شادی بیاہ نہیں ہوتی, پھر شوال سے شروع ہوتی, پورے ماہ شوال میں شادیاں ہوں گی, خوشیاں منائی جائیں گی اور خوشی کی تقریبات منعقد کی جائیں گی, پھر ذو القعدہ میں بند. کیوں میں نے ابھی عرض کیا نا, اسے خالی کا مہینہ کہتے ہیں, کہ وہ تو خیر سے خالی ہے, اللہ بچائے. جیسے ایک مہینہ پھر چھٹی بند, پھر شادی بیاہ بند, منگنیاں تقریبات بند, اس کے بعد بقرعید کے مہینے میں شادیاں ہوں گی, وہی محترم مہینہ ہے. محرم میں بند, کیونکہ محرم کو منحوس مہینہ سمجھا جاتا ہے, اللہ بچائے, یا اس کو حرام سمجھا جاتا ہے کہ یہ تو اس میں تو شادی بیاہ کرنا حرام ہے, یہ بھی غلط. اس کے بعد محرم کے بعد پھر سفر میں بھی شادی بیاہ نہیں کرتے, بات جاہل, سفر کو منحوس مہینہ سمجھتے ہیں, اور سمجھتے ہیں سفر کا مہینہ بھی صفر ہے, یا سفر کی شادی صفر جائے گی, اس لیے سفر کے مہینے میں بھی شادی بیاہ نہیں کرتے, بس پھر ربیع الاول سے رمضان تک شادیاں ہوں گی. یہ طریقہ بنایا ہوا ہے لوگوں نے اپنی طرف سے, یہ سب من گھڑت اپنی طرف سے بنایا ہوا. अरे भाई हम तो जिस शरीयत पर ईमान लाए हैं उसमें कोई दिन मनहूस नहीं है, कोई हफ्ता मनहूस नहीं है, कोई अशरा मनहूस नहीं है, कोई महीना मनहूस नहीं है, कोई साल मनहूस नहीं है। वहां तो सदैव से मनहूस है ही नहीं कोई महीना और कोई दिन, ये अपनी तरफ से बना रखा, इसलिए अपनी इस्लाह करनी चाहिए। खासतौर से औरतों को इस्लाह की जरूरत है, क्योंकि औरतें इन चीजों का बड़ा ख्याल करती, उनके अंदर ज्यादा ये वहम पाया जाता है और जहालत पाई जाती है, और वो ज्यादा इन महीनों का ख्याल रखती हैं, और उनके बगैर शादी नहीं होती, उनसे मशवरा जरूरी होता है, उनसे पूछकर तारीख तय करनी पड़ती है, वो हट जाए तो फिर मियाँ जी देखते रह जाए। इसलिए वो औरतें जो हैं वो भी इस मामले में बहुत आगे हैं, वो कहेंगे मुहर्रम का महीना तो मनहूस महीना है, लियाज़ु बिल्लाह लियाज़ु बिल्लाह, या ज़ुल्क़ादा का महीना तो खाली का महीना है, मुहर्रम के बाद का महीना तो सफर का महीना है, तो सफर हो। तो औरतों को ज्यादा अपनी इस्लाह की जरूरत है कि ये सारी बातें अपनी बनाई हुई हैं, मन घड़त हैं, बेबुनियाद हैं, बेअसल हैं और बेहकीकत है। लिहाजा इन दिनों में ज्यादा एहतमाम से शादी ब्याह करनी चाहिए ताकि वो डर निकले और वो जो गलत बात ध्यान में बैठी हुई है उसकी सलाह हो जाए। सुनने से ही फायदा होता है, ज्यादा फायदा करने से होता, करके देख लो इंशाल्लाह खैर ही खैर होगी, सफर में भी खैर होगी, मुहर्रम में भी खैर होगी, ज़ुल्क़ादा में भी खैर ही खैर होगी इंशाल्लाह। एक तो ये बात अर्ज करनी थी, दूसरी बात ये अर्ज करनी थी कि मुहर्रमुल हराम से, माह मुहर्रमुल हराम से इस्लामी तारीख शुरू होती है, जिसको सन हिजरी कहते हैं। और ये फर्ज किफाया है। फर्ज की दो किस्में हैं, एक फर्ज ऐन और दूसरे फर्ज किफाया। फर्ज ऐन तो वो होता है जो हर एक पर अलग अलग फर्ज होता है, जैसे नमाज हर एक पर अलग अलग फर्ज है, रोजा हर एक पर अलग अलग फर्ज है, जक़ात हर साहिब निसाब पर अलग अलग फर्ज है, हज हर साहिब निसाब पर अलग अलग फर्ज है, इसे कहते हैं फर्ज ऐन। और दूसरा होता है फर्ज किफाया। फर्ज किफाया वो फर्ज होता है कि फर्ज तो सब पर होता है लेकिन बाज के अदा करने से बाकी सबकी तरफ से भी अदा हो जाता है, जैसे नमाज जनाजा। अब जिस महल्ले में किसी का इंतकाल होगा तो सारे महल्ले वालों पर फर्ज है कि उसकी नमाज जनाजा पढ़ें, लेकिन अगर महल्ले में से पांच आदमियों ने पढ़ ली, रहते हैं 50, पांच ने नमाज जनाजा पढ़ ली, बाकी 45 ने नहीं पढ़ी, तो पांच के पढ़ने से बाकी 45 की तरफ से भी ये फर्ज अदा हो जाएगा। ये है फर्ज किफाया। और फर्ज किफाया का दर्जा सुन्नत मौकेदा और वाजिब से ऊपर है, फर्ज ऐन से नीचे और सुन्नत मौकेदा और वाजिब से ऊपर है। जब इतना इसका ऊंचा दर्जा है तो इसमें भी हमारे माशरे में बहुत कोताही पाई जाती है। हमारे आम माहौल और माशरे के अंदर अंग्रेजी तारीख बोली और लिखी जाती है, मामलात में भी और खतूत वगैरह के अंदर भी अंग्रेजी तारीख लिखी और बोली जाती है, इस्लामी तारीख न लिखी जाती है न बोली जाती है, इल्ला माशाल्लाह। यह है वो कोताही जिसकी तरफ मैं मुतवज्जे करना चाहता हूं। हम सबको चाहिए कि हम इस्लामी तारीख को राइज करें, جتنا دین رائج کرنا ہمارے اختیار میں ہے اتنا تو کریں. جس کا رائج کرنا ہمارے اختیار میں ہم اسے رائج کریں, اپنے عمل میں لائیں, اور جو ہمارے اختیار سے باہر ہے اس کا مطالبہ کریں. جو ہمارے اختیار میں نہیں ہے اس کا مطالبہ بھی نہیں کرتے, اور جس کا نافذ کرنا ہمارے اختیار میں وہ بھی نہیں کرتے. یہ بڑی کوتاہی ہے. اگر ہم اپنی اصلاح چاہتے ہیں, اپنی درستی چاہتے ہیں, اور دین پر صحیح معنی میں آنا چاہتے ہیں, تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں جو کہ بڑی اہم ہیں, جن پر عمل کرنے میں ہمارے پاس کوئی رکاوٹ نہیں, بلا تاخیر عمل کرنا چاہیے. جیسے محرم کو محترم سمجھنا چاہیے, اور محترم سمجھ کر کے اپنی تمام تقریبات بے دھڑک اس میں کرنی چاہیے, یہ ہماری اصلاح ہے. ایسے ہی اس مہینے کی اسلامی تاریخ کو اپنے معاملات میں, اپنے کاغذات میں, اپنے خطوط میں, اپنی درخواستوں میں اختیار کرنا چاہیے. اگرچہ یہ فرض کفایہ ادا ہو رہا ہے, اور وہ ہو رہا ہے مدارس کی برکت سے, کہ عام طور پر ہمارے ملک میں جو بے شمار مدرسے ہیں ان میں الحمدللہ ہر جگہ اسلامی تاریخ اپنائی جاتی ہے, اور اس کے مطابق اپنے معاملات کو انجام دیا جاتا ہے. ضمناً یہ تاریخ لکھی جاتی, اصلاً تو اسلامی تاریخ لکھی جاتی اصل تو, پھر کہ مطابق فلاں. ہمارے یہاں الٹا معاملہ ہے. اگر کبھی اسلامی تاریخ لکھیں گے تو پہلے لکھیں گے انگریزی تاریخ, پھر لیکن مطابق اسلامی تاریخ یہ, جس کا مطلب ہے انگریزی تاریخ اصل ہے اور اسلامی تاریخ تابع. مدارس میں اس کا الٹ ہوتا ہے کہ اسلامی تاریخ یہ ہے مطابق انگریزی تاریخ یہ ہے. یہ طریقہ ہونا چاہیے. انگریزی تاریخ استعمال کرنا بذات خود منع نہیں ہے, لیکن انگریزی تاریخ کو اختیار کر کے اس کو اصل بنا لینا اور اسلامی تاریخ کو بالکل ہی فراموش کر دینا, یہ غلط ہے. اس کی اصلاح چاہیے, اس کو درست کرنے کی ضرورت ہے. اس کا طریقہ یہی ہے جیسے کہ مدارس کے اندر ہوتا ہے, یا جیسے سعودی عرب میں ہو رہا ہے. ماشاءاللہ سعودی عرب کے اندر اوپر اسلامی تاریخ لکھی جاتی ہے اور مطابق اسی تاریخ لکھی جاتی ہے. تمام سرکاری کاغذات کے اندر بھی, تمام سرکاری غیر سرکاری معاملات میں بھی, خطوط میں بھی, درخواستوں میں بھی, فارموں کے اندر بھی اوپر اسلامی تاریخ آئے گی. وہاں کیلنڈر بھی اگر ہوگا تو پہلے اصل اسلامی تاریخ لکھی ہوئی ہوگی, نیچے ضمناً انگریزی تاریخ لکھی ہوئی ہوگی. یہ صحیح طریقہ ہے. ان کی حکومت بھی چل رہی, ان کے معاملات بھی چل رہے. جب اتنی بڑی حکومت اسلامی تاریخ کو اصل بنا کر اور انگریزی تاریخ کو تابع بنا کر کے چل سکتی ہے, تو ہماری حکومت بھی چل سکتی, ساری دنیا کی حکومتیں چل سکتی, جتنی بھی مسلمان حکومتیں سب چل سکتی, ہماری مل فیکٹری بھی چل سکتی, ہماری دکان کارخانہ بھی چل سکتا ہے, ہمارا ادارہ بھی چل سکتا ہے. جب چل سکتا ہے تو چلانا چاہیے. انگریزی چیزیں چاہے تاریخ ہو یا کوئی اور چیز, یہ بدرجہ مجبوری اپنانا چاہیے. جہاں تک ہو سکے ہمیں ساری اپنے دین کی باتوں کو اپنانا چاہیے, اختیار کرنا چاہیے. ہمارے دین میں غیر مسلموں کی مشابہت سے بچنے کا حکم ہے. قرآن شریف میں بھی اللہ پاک نے حکم اولاد رکھو اللہ ظلم, جو لوگ ظالم ہیں نافرمان ہیں ان کی طرف جھکنے سے بچو. ختم اسکم النار, ورنہ تم کو آگ چھوئے گی اور تم کو آگ میں جلنا پڑے گا. مالک من ناصرین، تمہارا کوئی مددگار نہیں ہوگا. اور حدیث میں آپ نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہ، جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے گا وہ انہی میں شمار ہوگا. اصل میں تو ایک روزہ ہے، لیکن جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرام نے عرض کیا کہ حضور یہود و نصارہ عاشورے کے دن کا بڑا اور اس کی بڑی عظمت اور اس کا بڑا احترام کرتے تھے، تو سن کر آپ نے فرمایا کہ اگر آئندہ سال میں زندہ رہا تو انشاءاللہ 9 تاریخ کا بھی روزہ رکھوں گا. اس طرح 2 روزے ہو جائیں گے، ایک 9 تاریخ کا اور ایک 10 تاریخ کا. اسی لیے علماء نے فرمایا ہے کہ عاشورے کا جو بھی روزہ رکھے وہ اس کے ساتھ ایک روزہ اور ملائیں، یا تو 9 تاریخ کا یا 11 تاریخ کا. 10 تاریخ کا اکیلے روزہ نہ رکھیں، لے کوئی معتبر عذر ہو تو الگ بات ہے، ورنہ مستحب یہی ہے. مستحب یہ ہے کہ 2 روزے رکھے، یا تو 9 اور 10 رکھے یا 10 اور 11 رکھے. اس میں حکمت کیا ہے؟ علماء نے اس کی حکمت یہی بیان فرمائی ہے کہ چونکہ 10 تاریخ کا روزہ یہودی بھی رکھتے تھے، اب اگر مسلمان بھی رکھیں جیسا کہ رکھتے ہیں، اور صرف 10 تاریخ کا رکھیں، اس کے ساتھ 9 اور 11 کا نہ رکھیں، تو مسلمانوں کا عاشورے کا روزہ رکھنا یہ مشابہ ہو جائے گا یہودیوں کے روزہ رکھنے کے. اور روزہ رکھنا عبادت ہے، کوئی غلط کام نہیں، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت کے اندر بھی یہودیوں کی مشابہت گوارا نہیں فرمائی. ان کی مشابہت آپ نے پسند نہیں فرمائی. اور آئندہ سال آپ نے ارادہ کر لیا کہ میں ایک دن کا روزہ اور رکھوں گا تاکہ ہمارے 2 روزے ان کا 1 روزہ، ہم 2 روزے رکھ کر کے ان کے 1 روزے کے مشابہ نہ رہیں. یہ حکمت ہے بھائی. اب اگر ہم اپنے معاملات میں، اپنے خطوط میں، اپنے کاغذات میں صرف انگریزی تاریخ لکھیں اور اسلامی تاریخ بالکل نہ لکھیں، تو ایک طرح سے ہم غیر مسلموں کے مشابہ ہو جائیں گے. تو یاد رکھو کہ ایسی مشابہت سے بچنا چاہیے، اتنی سی مشابہت سے بچنا چاہیے. اصلاً اسلامی تاریخ اختیار کرنی چاہیے اور لکھنی چاہیے اور لکھوانی چاہیے، اور ضرورت کی بنا پر ضمناً انگریزی تاریخ بھی لکھوا لیں تو کوئی حرج نہیں. دو باتیں قابل اصلاح ہو گئیں بھائی، دو باتیں قابل اصلاح ہو گئیں. ایک تو ہمارے ماحول میں محرم کے مہینوں کو حرام اور منحوس سمجھتے ہیں، یہ غلط ہے. یہ محترم مہینہ ہے حضور کی شریعت میں بھی، اور پچھلی تمام شریعتوں کے اندر محترم مہینہ ہے، اس لیے اس میں شادی بیاہ کرنے میں کوئی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا. بے خوف و خطر اپنی خوشی کی تقریبات منعقد کرنی چاہیے. نمبر 2، ہمیں عام اپنے ماحول اور معاشرے کے اندر بھی، اپنے گھروں میں، اپنے دفتروں میں، اپنی ملوں فیکٹریوں میں، اپنے کارخانوں میں، اپنے آفسوں میں اسلامی تاریخ کو اپنانا چاہیے. تیسری چیز جو ہماری تو نہیں ہے وہ ہے روافض کی اور شیعوں کی، وہ ہے کہ وہ اس مہینے میں غم کی مجلسیں قائم کرتے ہیں، مجلس عزا قائم کرتے ہیں جس میں مرثیے پڑھتے ہیں، ماتم کرتے ہیں، روتے دھوتے ہیں, اور یکم محرم سے لے کر دس محرم تک تازیے بھی نکالتے ہیں, خاص طور سے دس محرم کو تازیہ نکالتے ہیں, تازیہ بناتے ہیں, علم سدہ نکالتے ہیں, دلدل نکالتے ہیں, سارے کام کرتے ہیں. یہ وہ کرتے ہیں وہ جانے, لیکن ہمیں تو اپنی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ ہم اس میں کیوں شرکت کرتے ہیں. شرکت میں فساد کا اندیشہ تو اپنی جگہ بالکل پکا ہے, جائز بھی نہیں ہے, کیونکہ سارے کام اہل سنت اور جماعت کے نزدیک تو ناجائز ہے اور قرآن حدیث کے روح سے ناجائز ہے, کیونکہ اس میں سے کوئی چیز ثابت نہیں ہے, نہ حضور ثابت ہے, نہ صحابہ ثابت ہے, نہ تابعین ثابت ہے, نہ تبع تابعین ثابت ہے, بلکہ علماء امت سے ان سب چیزوں کی تردید ثابت ہے, مذمت ثابت ہے. ان کا ناجائز ہونا علماء نے بیان فرمایا, کتابوں کے اندر لکھا ہے. ہندوستان کے اندر ایک بہت بڑے بزرگ گزرے, حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ, شاہ محدث عبدالحق دہلوی رحمۃ اللہ علیہ, یہ ہندوستان میں حضور کی حدیث لانے والے ہیں. یہ ہندوستان میں, جس میں پاکستان بھی شامل ہے, بنگلہ دیش بھی شامل ہے, افغانستان بھی شامل ہے, یہاں پر یہ حدیث لانے والے ہیں. اور وہ کس طرح لائے, یہ 40 سال کی عمر مکمل ہو جانے کے بعد اپنے وطن سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ چلے گئے تھے. پہلے زمانے میں بکثرت ایسا ہوتا رہتا تھا کہ بڑے بڑے علماء 40 سال تک تو پڑھتے تھے اور پڑھاتے تھے اور دین خدمت میں لگے رہتے تھے, 40 سال کے بعد پھر ہجرت کر کے مدینہ منورہ چلے جاتے تھے تاکہ وہاں رات دن عبادت میں لگے رہیں اور پھر وہیں انتقال ہو جائیں اور جنت البقیع میں دفن ہو جائیں. ان میں سے حضرت شیخ محدث عبدالحق دہلوی رحمۃ اللہ علیہ بھی, یہ بھی 40 سال علوم شریعہ پڑھا کر فارغ ہو کر کے مرنے کے لیے مدینہ منورہ ہجرت کر گئے اور مدینہ منورہ میں جا کر کے عبادت میں مشغول ہو گئے. کچھ دن گزرے تھے کہ خواب میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی. آپ نے فرمایا, اے عبداللہ, کیا تم میری حدیث ہندوستان میں نہیں پہنچاتے؟ اس وقت ہندوستان کے اندر علوم عقلیہ تو پڑھائے جاتے تھے, علوم نقلیہ اور حدیث شریف وغیرہ بہت کم پڑھائے جاتے تھے برائے نام, زیادہ تر دیگر علوم پڑھے اور پڑھائے جاتے تھے. دورہ حدیث اور حدیث کی 6 مشہور کتابیں آپ نے سنی ہیں, بخاری, مسلم, ابو داؤد, ترمذی, نسائی, ابن ماجہ, تہاوی شریف وغیرہ, یہ ہندوستان میں نہیں پڑھی جاتی, مدرسوں کے اندر کوئی نہیں پڑھتا تھا ان کو. بس ایک کتاب ہے مشکات شریف, جو موقف علی کی کتاب ہے, بس وہ پڑھی جاتی تھی, پڑھائی جاتی تھی بس, اور اسی کو سمجھ کر پڑھ کر کے ایک عالم بن جاتا تھا, لیکن دورہ حدیث کتابیں نہیں پڑھی جاتی تھی. اس طرح اشارہ تھا. تو حضور نے حضرت شاہ محدث عبدالحق دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے خواب میں فرمایا کہ عبدالحق, تم ہماری حدیث ہندوستان میں نہیں پہنچاتے اور نہیں پھیلاتے. انہوں نے کہا, حضور حکم سراخوں پر, لیکن آپ کو تو معلوم ہے کہ میں کس نیت سے مدینہ آیا ہوا ہوں. میری نیت تو یہ ہے کہ میں یہاں عبادت کرتا کرتا آخر کار یہیں پر میرا انتقال ہو جائے اور جنت البقیع میں میری تدفین ہو جائے. اب اگر میں ہندوستان جاؤں گا حدیث پڑھانے کے لیے تو میرا انتقال ہندوستان میں ہوگا, تو میں اس نعمت سے محروم رہ جاؤں گا. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عبداللہ تم ہندوستان جاؤ اور میری حدیث وہاں پہنچاؤ اور پھیلاؤ، روز آنا رات کو تم کو میری زیارت ہو جایا کرے گی صلی اللہ علیہ وسلم، روز آنا تم کو میری زیارت خواب میں ہو جایا کرے گی، اس سے بڑی دولت کیا چاہیے؟ ایک عاشق کا شعر ہے اسی زیارت کے سلسلے میں، حضور کی زیارت کے سلسلے میں، چھین لے مجھ سے نظر اے جلوائے خوشروئے دوست، میں کوئی محفل نہ دیکھوں اب تیری محفل کے بعد، چھین لے مجھ سے نظر اے جلوائے خوشروئے دوست، میں کوئی محفل نہ دیکھوں اب تیری محفل کے بعد. ان کو حضور کی زیارت نہیں ہوتی تھی، تو ایک مرتبہ جب زیارت ہوئی تو انہوں نے حضور سے یہ درخواست کی کہ دعا کر دیجئے کہ اللہ تعالیٰ میری آنکھیں واپس لے لیں، اور ان کے جذبے کو سامنے رکھتے ہوئے کسی شاعر نے یہ شعر کہا ہے کہ چھین لے مجھ سے نظر اے جلوائے خوشروئے دوست، میں کوئی محفل نہ دیکھوں اب تیری محفل کے بعد. کہ جن آنکھوں نے حضور کا جلوہ دیکھ لیا اب ان آنکھوں سے میں کسی اور کو دیکھنا نہیں چاہتا. تو حضرت شیخ محدث عبدالحق دہلوی رحمتہ اللہ علیہ راضی ہو گئے، اور پھر سویرے جب آنکھ کھلی پھر انہوں نے ہندوستان کا سفر اختیار فرمایا اور دہلی میں آ کر کے ٹھہر گئے اور قیام فرمایا، اور پھر یہ حدیث کی کتابیں انہوں نے ہندوستان میں آ کر کے پڑھنی اور پڑھانی شروع کی، اور اس طرح اب پورا ہندوستان، پورا پاکستان، پورا بنگلہ دیش، پورا افغانستان، سب جگہ جب تک کہ حدیث کی یہ 6 کتابیں کوئی نہ پڑھ لے اس وقت تک عالم نہیں بن سکتا. اب ہر مدرسے میں جو بڑا ہے دورہ کا انتظام ہے، حدیث کی کتابیں پڑھی اور پڑھائی جاتی ہیں، اس کے بغیر کوئی عالم نہیں بن سکتا. انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے، شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ نے ایک کتاب لکھی ہے، اس کا نام ہے مومن کے ماہ و سال، عربی میں اس کا نام ہے ماسبت ابھی سننا، سنت سے جو کچھ ثابت ہے، سنت سے جو کچھ ثابت ہے وہ کیا ہے، اور اردو میں اس کا نام رکھا گیا ہے کتاب کا مومن کے ماہ و سال. انہوں نے ہر مہینے کے متعلق حضور کے ارشادات جمع کیے، جو کچھ ثابت ہے وہ تحریر فرمایا ہے، تحریر فرمانے کے ساتھ ساتھ اور جو کچھ لوگوں نے اپنی طرف سے ایجاد کیا ہے اس کی تردید کی ہے اس کتاب کے اندر. اردو میں سے ترجمہ ہو گیا، اردو کا نام ہے مومن کے ماہ و سال، ورنہ عربی میں ہے اور اس کا نام ہے ماسبت ابھی سننا. اس کتاب میں بھی محرم کے مہینے میں آپ نے عاشورے کے فضائل بھی بیان فرمائے، ساتھ ساتھ روافض و شیعہ جو کچھ اس مہینے میں کرتے ہیں اس کا ذکر کر کے اس کی تردید فرمائیے، اور مسلمانوں کو ان تمام کاموں سے بچنے کی تاکید کی ہے. اور ہمارے بزرگوں نے بھی اپنی اپنی کتابوں کے اندر ان تمام باتوں کو تحریر فرمایا ہے، اور تحریر فرما کر کے ان سے بچنے کا حکم دیا اور بچنے کی تاکید فرمائی. ویسے تو جو مسلمان سنجیدہ ہیں، جو سنی مسلمان سنجیدہ ہیں، وہ تو پرہیز کرتے ہیں، لیکن ایک بھلا ہمارے گھروں کے اندر ایک ایسی آئی ہوئی ہے کہ علمان والا فیض، اس کا نام ہے ٹی وی، اس پر تقریباً سارے بیٹھ کے تازیہ دیکھ لیتے ہیں. یہ کو محرم سے 10 محرم تک یا 10 محرم کو جو کچھ ہوتا ہے ٹی وی پہ بیٹھ کے دیکھ لینا شروع کر دیتے ہیں. بچے بھی دیکھ رہے ہیں، بوڑھے بھی دیکھ رہے ہیں، عورتیں بھی دیکھ رہی ہیں، مرد بھی دیکھ رہے ہیں، کہ ہم دیکھنے تھوڑے جا رہے ہیں، ہم تو ٹی وی بھی دیکھ رہے ہیں. ارے ٹی وی بھی دیکھنا بھی تو دیکھنا ہے بھائی، گناہ چاہے گھر میں کرو اور چاہے ایم اے جنا روڈ پہ کرو، برابر ہے. تم بھی تو گناہ میں شریک ہو گئے، دیکھنا بھی تو گناہ ہے. جیسے کسی گناہ کو کرنا گناہ ہے، گناہ کام کو دیکھنا بھی گناہ ہے. جیسے عورتوں کا بے پردہ گھومنا منع ہے، بے پردہ عورتوں کو قصدن دیکھنا بھی تو گناہ ہے. تو جیسے گناہ کو کرنا گناہ ہے، ایسے گناہ کام کو دیکھنا بھی گناہ ہے. بھائی کچھ لوگ بیٹھے ہوئے جوا کھیل رہے ہیں، جوا کھیلنا حرام ہے، سٹا کھیلنا جوا حرام ہے، شطرنج کھیلنا حرام ہے، اس کو دیکھنا بھی گناہ ہے. اس لیے عام طور پر لوگ ٹی وی کے اوپر جو کرکٹ کا میچ آتا ہے، عام لوگ کھیلتے نہیں، اکثر لوگ دیکھتے ہیں. تو بھائیوں جس طرح اس کا وہ کھیل فی الحال ناجائز ہے، اس لیے کہ شریعت کے اندر کسی کھیل کے کھیلنے کی جو شرطیں ہیں ان کے مطابق کوئی کھیل کھیلے تو جائز ہے. آج کل کا کرکٹ کا میچ جو ٹی وی پر ہوتا ہے وہ ان شرطوں کے خلاف ہوتا ہے. بالکل شریعت میں کسی کھیل کے جائز ہونے کی جو شرطیں ہیں وہ موجودہ کرکٹ کے کھیل میں نہیں پائی جاتی، جس کی وجہ سے وہ کھیل ہی ناجائز ہے. جب ناجائز تو دیکھنا بھی تو ناجائز ہے. لیکن آپ دیکھو کہ جب جس زمانے میں کوئی بین الاقوامی کرکٹ ہوگا تو جو دکانیں بند، بازار بند، آفس بند، کام بند، سب کیا ہے، سب ٹی وی پہ لگے ہوئے. دکاندار پتہ ہی نہیں، انہوں تو گاہک کھڑا ہوا ہے بےچارا، انتظار کر رہا ہے، دکاندار کی نظر اس ٹی وی کی اسکرین پر ہے اور گاہک اس کا منہ تک رہا ہے. گاہک کی نظر دکاندار کے چہرے کی اسکرین پر ہے اور اس کی نظر ٹی وی کی اسکرین پر ہے. یعنی ساری قوم کھلاڑی بن جاتی ہے. ارے بھائی تو پیدا ہوئے کھیلنے کے لیے کیا، یہ عبادت کے لیے. لیکن جب ایسا کھیل ہوتا ہے تو اس کھیل کے اندر ساری قوم جو ہے وہ کھلاڑی بن جاتی. اس لیے جس طرح اس کا کھیلنا ممنوع ہے، اس کا دیکھنا بھی ممنوع ہے. ان سب باتوں کی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے بھائی. تو ایسے ہی تعزیہ بنانا، مجلس عزا قائم کرنا، ماتم کرنا، علم صدہ نکالنا، دلدل نکالنا، جیسے یہ سب گناہ ہیں اپنی ذات کے اعتبار سے، ان کو دیکھنا بھی گناہ ہے، دونوں سے بچنے کی چاہیے. اب بعض کھیلنے والے، بعض کرنے والے، اور اکثر دیکھنے والے، تو نہ ٹی وی بھی دیکھنا چاہیے، نہ ایم اے جنا روڈ پہ جا کے دیکھنا چاہیے، کہیں بھی نہیں دیکھنا چاہیے. ارے بھائی عاشورے کا دن تو عبادت کا دن ہے، شکرانے کا دن ہے، روزے کا دن ہے، روزے میں تو عبادت کی جاتی ہے، نہیں یہ کھیل تماشا دیکھا جائے. اس میں تو عبادت بھی لگنا چاہیے، ذکر بھی لگنا چاہیے، تلاوت بھی لگنا چاہیے، اپنا دن جو ہے نیک کاموں میں گزارنا چاہیے. اللہ تعالیٰ اپنے رحمت سے، اپنے فضل سے، اپنے کرم سے ہم سب کی اصلاح فرمائے، کہ یہ جتنی خرافات ہیں اور بدعات ہیں اور رسومات ہیں جو ہمارے ماحول میں پھیل گئی ہیں اور ہمارے اندر جم گئی ہیں، ان کو نکالنے کی ضرورت ہے. جب تک ان کو اپنے اندر سے نہیں نکالیں گے، یاد رکھو ہماری اصلاح نہیں ہو سکتی، ہم صحیح معنی میں سچے اور پکے مسلمان نہیں کہلا سکتے. دعا کرو اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. ڈاکٹر سردار احمد خان لودھی صاحب کی مغفرت کے لیے دعا فرمائیے. دو دعائیں ہمیں بھی کرنی ہے. حضرت مولانا محمد تقی اسماعیل صاحب دامت برکاتہم کی طبیعت آپ سب کو معلوم ہے، کچھ ناساز چل رہی ہے، ان کی صحت کے لیے بھی دعا کرنی ہے. ایسے ہمارے ایک بزرگ ہیں کراچی میں، حضرت نواب قیصر صاحب، حضرت نواب قیصر صاحب ان کے صاحبزادے فرخ قیصر وہ بھی کافی طبیعت ان کی خراب ہے, ناساز ہے, حضرت نے ان کے لیے دعا کے واسطے فرمایا ہے. تو ان دونوں حضرات کے لیے بطور خاص آپ استاد سب مل کر کے گڑ گڑا کے دعا کریں. اللهم لك الحمد لا نسي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. اللهم لك الحمد لا نسي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم وفقنا لمحابك من الأعمال وصدق التوكل عليك وحسن الظن بك. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا رحم الراحمين يا رب العالمين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما یا اللہ. ہم سب کے اگلے اور پچھلے جان کر کیے ہوئے, بھول کر کیے ہوئے, علانیہ کیے ہوئے, چھپ کر کیے ہوئے ہر قسم کے گناہوں کو معاف فرما یا اللہ. ہم سب کے, ہمارے والدین اور ہمارے اہل عیال کی کامل مغفرت فرما یا اللہ. ہم سب کو اپنے فضل سے صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ دائم عطا فرما یا اللہ. صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ دائم عطا فرما. اور جتنے مسلمان مرد عورت بچے بوڑھے بیمار ہیں سب کو شفائے کلی عطا فرما یا اللہ. سب کو شفائے کلی عطا فرما. حضرت مولانا محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کو اور شاہ فروخ قیصر صاحب کو بھی صحت کاملہ عطا فرما. صحت کاملہ عطا فرما. صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ دائم عطا فرما یا ارحم الراحمین. ہمارے متعلقین کی جتنی حاجتیں پوری فرما, جتنی نیک حاجتیں پوری فرما. جو لوگ اپنے بچوں کے رشتوں میں پریشان ہیں ان کی پریشانی دور فرما یا اللہ. ان کی پریشانی دور فرما. ہر ایک کو اس کی امید سے بڑھ کر بہتر سے بہتر نیک رشتے جلد سے جلد نصیب فرما یا اللہ. ہماری پریشانیوں کو, بیماریوں کو دور فرما. دنیا اور آخرت کی ہر خیر عطا فرما. ہر شر سے اپنی پناہ عطا فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی النبی الکریم محمد وآلہ وصحابہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.